نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد. عقائد کے باب میں ایک بہت اہم سوال جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں پر خلافت کی بحث فرمائی ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. وہ دو اعتراضات ہیں جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باب میں آتے ہیں. ایک اعتراض تو یہ کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو حکومت کیوں دے دی, اور پھر اسی سے بات آگے بڑھتی ہے اور لوگ جو کچھ بھی یزید نے کیا اسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. اور دوسری بات جو عقائد کے سلسلے میں سوال اٹھتا ہے وہ یہ کسی دن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت باقی عالم اسلام میں کیا ہو رہا تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموش کیوں تھے. ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے بہت طویل تاریخ پڑھنی پڑتی ہے اور بات اگر بہت بھی مختصر رکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کو جو عہدے دیے تھے وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور ان بھی جتنے بھی تھے اور جو کچھ بھی تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کے بعد خلافت کے دور میں بعض واقعات جو پیش آنے ہیں اللہ نے پہلے ہی انہیں اطلاع دے دی تھی, اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جو جھگڑے تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گندی فرما دی تھی کہ محض ایک جملے میں بہت بڑے سیاسی دھچکے کو روک دیا تھا. وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی آپ نے انصار رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ بات جاری رکھیں. انصار رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میرے بعد دیکھو گے کہ عہدے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور تمہارا اس میں حصہ نہیں ہے, تو اس موقع پر تم کیا عمل کرو گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات ہو. اور اس حدیث کی وجہ سے انصار رضی اللہ عنہ عہدے لینے سے گھبراتے رہے, خلافت راشدہ انہیں کہتی رہی کہ تم عہدے لے لو, مگر انہوں نے عہدے نہیں لیے.
حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مہاجر تھے لیکن اس بات سے منع کیا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا تو اب ان کا حال یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان کی تنخواہ لے کر جاتے تھے اور وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کو سب کو جمع کر کے کہنا پڑا کہ اللہ کے ہاں گواہ رہنا اس بات پر کہ میں انہیں ان کا حق دیتا تھا اور یہ خود نہیں لیتے تھے الغرض عہدوں سے اتنا اجتناب تھا کہ سرکاری عہدہ گویا کہ بالکل اس کے قریب نہیں جانا ذمہ داری کا احساس تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خلافت جس چیز کا نام ہے یہ مہاجرین میں رہے گی انصار میں نہیں اسی لیے آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ استسقاء کی نماز کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آگے کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور کہا کہ اے رب یہ لوگ مجھے آگے کرتے ہیں اس لیے کہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ جب حضرت زندہ تھے تو ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اب وہ نہیں رہے تو کہ چچا عباس رضی اللہ عنہ کو آگے لاتے ان کی اتنی عظمت اس کو سب جانتے تھے لیکن اس کے باوجود خلافت راشدہ میں کہیں بھی ان کو خلافت دینے کی بات نہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے نہیں تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مہاجرین میں نہ ہونا اس معنی میں جسے معروف ہجرت ہے وہ نہیں تھی یہ الگ بات ہے کہ عمر کے آخری حصے میں انہوں نے ہجرت کی اور نکلے مکہ مکرمہ سے اور مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فتح مکہ کے لیے اور راستے میں ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں خاتم النبیین ہوں اسی طرح آپ خاتم المہاجرین ہیں تو ہجرت تو ہوئی ان کی لیکن اس درجے کی ہجرت جو مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے ایسے نہیں تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں اللہ اپنی زمین میں یقیناً خلافت دے گا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو یہ مکہ مکرمہ میں تو اس سے مطلب یہی انہوں نے سمجھا تھا کہ خلافت مہاجرین میں رہے گی اور مہاجرین ہی میں رہے گی اس لیے اگر خلافت کو دیکھا جائے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس بھی فلاں کے پاس بھی تو خلفاء کل ہوئے کتنے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پابندی لگا دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس خبر دی تھی گویا پابندی تو کیا خبر تھی فرمایا کہ میرے پاس 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ قائم رہی اس 30 سال میں کون کون خلیفہ بنا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات پر انہوں نے 6 آدمیوں کو شورا میں مقرر کر دیا تھا اور جب خلافت کی بحث ہوئی ہے تو 3 حضرات نے اپنا نام ہی واپس دے دیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو کسی صورت خلافت ہو گئی نہیں باقی اصحاب رضی اللہ عنہ تھے لگا تھے زبیر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ایک ایک شخص ایک کیف میں دست بردار ہو گئے اور باقی حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تو خلافت انہوں نے نہیں کی ایک ہی شخص تھا جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سفارش فرمائی تھی اور وہ بخاری میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے 6 آدمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ان سب سے راضی تھے اور میں نے جو سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی امارت سے ہٹا دیا تھا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سعد اہل نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ کوفہ والے اس اہل نہیں تھے کہ اتنا بڑا آدمی ان پر مقرر ہوتا اور اگر سعد کو خلافت ملے تو یہ اس کے اہل ہیں یہ عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے ان کے متعلق تو گویا کہ یہ ایک طرح کی تجویز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو امیہ کو عہدے دیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دیے پھر بنو امیہ ان کے عہدوں میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کس کو عہدے دیے جائیں تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے تو انہوں نے کہا جو اتنا نیک اور متقی اور پاکیزہ انسان اس کو جب بھیجتا ہوں حکومت دے کے تو لوگ اس کے قابو میں نہیں آتے اور اس سے کم درجے کا متقی اور پرہیزگار بھیجتا ہوں تو لوگوں پہ وہ اچھی حکمرانی کر لیتا ہے تو میں کروں کیا کم درجے کا متقی ہو لوگوں میں حکومت کے کام ہو سکتے ہوں اس کو بھیجوں یا اعلیٰ درجے کا متقی اور حکومت نہ چلے پھر سعد رضی اللہ کے مشورے سے شورہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ میں ان لوگوں کو بھیجوں گا جو چاہے کم متقی ہوں لیکن عوام میں حکومت کا روب اور اثر اور جو حکمرانی کے کام ہو کر سکے بنو امیہ کو عہدے ملے اور امویوں میں جو عہدے ملے ہیں یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان کو بھی ملا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی ملا اور عمر رضی اللہ عنہ گئے ہیں جب بیت المقدس اس کی فتح پہ تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی باتیں دیکھی تو اس پر اشکال بھی ظاہر کیا کہ یہ اتنا صحیح طور پر رہنا اور یہ حکومت کا رکھ رکھاؤ اور یہ روب اور دبدبا اور یہ اتنے اچھے لباس یہ سب کیا ہے تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہمارا واسطہ سرحد میں عیسائیوں سے پڑتا ہے اور اگر ہم اپنا روب اور داستان نہ رکھیں تو ان کی جرت بڑھ جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی اجازت ان لوگوں کو دی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کا طے کروایا تھا اس میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ 6 آدمیوں میں رہے گی تو اب جب 3 آدمی رہ گئے 2 عثمان اور علی اور 1 عبدالرحمن رضی اللہ عنہ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کے پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ خلافت دے دوں تو میرے بعد پھر تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اللہ کی کتاب کے بعد اور سنت کے بعد فیصلے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے مطابق کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بس صرف کتاب و سنت وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بہت بڑا علم اور اجتہاد تھا اور وہ ایسے شخص تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ان سے فتوے پوچھتے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو ان کا بالکل میں دونوں کے مطابق کام کروں گا تو خلافت کا فیصلہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہی کے حق میں کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود ان بھی تھے اب انہوں نے ان گورنرز کو ان حکمرانوں کو بالکل تبدیل نہیں فرمایا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر گئے تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس اکھاڑ پچھاڑ کو پسند نہیں کرتا امیر المومنین نے جو فیصلے کیے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے بس وہی بہت کم کہیں وہ تغیر لائے ہیں وگرنہ ان کی خلافت میں بالعموم وہ لوگ چلتے رہے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کر دیا ہے پھر کسی کا انتقال ہو گیا کوئی اور وجہ ہو گئی سیاسی طور پہ ملک کا پھیلاؤ ہو گیا فتوحات ہونے لگی افریقہ بہت بڑا علاقہ فتح ہو گیا تو اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگ مقرر کیے مگر امویوں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو آخری دور ہے اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور جتنی سیاسی بالغ نظری کی بات انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی. امیر المومنین اب یہ جو آگئے ہیں مدینہ منورہ میں آپ کے خلاف لوگ تو آپ ایسے کریں کہ انہوں نے رائے دی ان کا خلافت چھوڑ دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انکار کر دیا. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائیں گے اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے, مت چھیننے دینا لوگ. ان کا مجھ سے تو خود فرمایا ہے کیسے خلافت چھوڑ. انہوں نے کہا حضرت بھی اجازت دیں کہ ہم ان سے نبٹ لیں. انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں خون میں بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. ان کا اچھا پھر آپ شام تشریف لے جائیں ہمارے ساتھ آ جائیں. تو گویا کہ انہوں نے دارالخلافت تجویز کیا شام کہ مدینہ منورہ کی اس تقدس کی وجہ سے اس حیثیت کو ختم کر لیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے برابر میں ہیں, ہمسائے ہیں اور یہ ہمسائے کی میں نے چھوڑ سکتا. تو انہوں نے کہا پھر آپ شہادت کے لیے تیار ہیں. آپ کبھی سوچیں تو یہ وہ ٹھیک وہ فیصلہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعد میں کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کوئی رائے ایسی نہیں ملتی لیکن انہوں نے خلافت کے بعد جو پہلا قدم اٹھایا اتنا اہم وہ یہ کہ خلافت جو تھی مدینہ منورہ سے انہوں نے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل کروا دی. یہ وہی چیز تھی جو معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ شام چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر دارالحکومت دارالخلافہ بھی مدینہ منورہ رہا تو یہاں خون ریزی ہو جائے گی اور اس شہر کا تقدس تباہ ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہی کیا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عموی حکمران رہے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے وہاں سے ہٹانا چاہا, لیکن اس کے علاوہ عمومی طور پر ان لوگوں نے کسی کو نہیں چھیڑا, بس چلتے رہے جو کام چلتے رہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت جو تھی وہ ایسے منعقد ہوئی کہ لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے رہے اور ہفتہ بھر کوئی خلیفہ نہیں تھا. آپ اس خلافت راشدہ کو دیکھیں گے تو اس میں پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے, دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے یا خبیب رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے, جو بھی تھے تین دن دو کی خلافت رہی, کم ہو یا زیادہ خلافت تو تھی. پھر چوتھے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنتے ہیں, پانچویں حضرت علی رضی اللہ عنہ بنتے ہیں, چھٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ بنتے ہیں, ساتویں خلیفہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بنتے ہیں. نو سال خلافت رہی ہے. تو یہ سات آٹھ شخصیات تو ایسی آ جاتی لیکن خلافت راشدہ جسے کہا گیا وہ چار خلفاء کی خلافت, باقیوں کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا گیا. تو عموی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن غنم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً یہی دونوں تھے جب مسلمانوں کے اختلافات پڑے تو انہوں نے کہا کہ شورا میں پیش کرو اور خلافت جو ہے معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کس کو دی جائے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو سے پوچھا, نہ ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے کہا. تو عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ ایک جگہ حکمران تھے, وہ آئے اور انہوں نے کہا تم کمال کی بات کرتے ہو, عجیب بات کرتے ہو, تم کہتے ہو کہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ شورا میں پیش کیے جائیں کہ خلافت کس کا حق ہے, تم جانتے نہیں کہ علی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے ہیں, سابقون الاولون میں سے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا, اور معاویہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہوئے ہیں بھی فتح مکہ. تو جو بعد والے ہیں ان کا خلافت میں کیا حق بنتا ہے. کئی جگہ یہ روایت آئی ہے, ثم تابہ, ان دونوں نے رجوع کیا, توبہ کی اللہ سے اور کہا ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے اور کئی مواقع ایسے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے, لیکن وقت کے ساتھ ایک جو تبدیلی آ جاتی ہے اور اگلی نسل کو وہ کچھ دیکھتی ہے جو پچھلی نسل کے سامنے نہیں ہوتا, اس کی بہت واضح مثال حضرت قصر رضی اللہ عنہ. کئی مقامات پر اگر آپ پڑھیں گے تو سیاسی طور پر وہ اتنے بالغ نظر تھے کہ وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی فیصلوں سے ان کے سیاسی فیصلے آگے نکل گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے لیے بیعت جب دینا چاہیے انہوں نے مشورہ کیا تو حضرت رضی اللہ عنہ نے منع کیا, ان کا بالکل آپ بیعت نہ لیں. انہوں نے کہا بیٹے اتنے لوگ مجبور کرتے ہیں اصرار کرتے ہیں, انہوں نے کہا اگر آپ نے بیعت لے لی تو قیامت تک آپ کا نام اس سے نہیں نکل سکے گا کہ لوگ کہیں گے علی نے سازش کی تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تاکہ خلافت پہ قبضہ کرے. انہوں نے کہا آپ اس دعوے کو نہیں توڑ سکیں گے. انہوں نے کہا کہ تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا رائے یہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت حکمران ہیں گورنر ہیں ان سب کو مدینہ منورہ بلائیں, ان سے بیعت لیں اور انہوں نے کہا واپس جاؤ اور میرے نام پہ بیعت لے لو. انہوں نے کہا ان کے آنے میں مہینہ لگ جائے گا, واپس جانے میں تو حکومتیں کون سنبھالے گا, صوبے کیسے چلیں گے؟ انہوں نے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کا 40 دن تک محاصرہ رہا ہے, مدینہ منورہ کٹا رہا ہے, اس کے باوجود حکومتیں چلتی رہی ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, آپ بلائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ نہیں مانا. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بیعت نہ لیں کیونکہ اس میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک ہیں اور ان کو جان کی امان مل جائے گی. لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ دوسری طرف بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کا اتنا اصرار تھا کہ آپ خلافت قائم کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت شروع کر دی خلافت, اسی لیے وہ کہتے تھے کہ خدا کی قسم کوئی شخص اس وقت دنیا میں ایسا نہیں ہے جو بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کی خلافت کے لیے. تو خلافت منعقد بھی ہوئی تھی, وہ تو ہونی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی, مگر بنو امیہ اچھی طرح اس وقت پورے عالم اسلام پر حکمرانی اور ان کا عدل, ان کا انصاف, ان کے اچھے فیصلے, اس وجہ سے لوگ رعایا خوش تھے. سیاسی صورتحال یہ ہو چکی, اس لیے سب جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے کتنے مستحق ہیں اور ان کا حق بنتا ہے. پھر جب وہ بصرہ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتا ہوں, وہ آ رہی ہیں مکہ مکرمہ سے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ پھر مخالفت, انہوں نے کہا بالکل نہ جائیں, آپ ایک جگہ جم کر بیٹھ جائیں, یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس, انصاف کے مطابق عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا فیصلہ ہوگا, آپ کہیں نہ جائیں, اور آپ جائیں گے تو ضرور جنگ ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں کوئی جنگ نہیں ہے, میں جاؤں گا صلح کی بات کروں گا, اور ہوا پھر وہی جو کچھ کے ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ایسی زبردست چیز تھی کہ میدان جنگ میں جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سامنے آیا تو انہوں نے گھوڑا پکڑ لیا زبیر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں اور تم اکٹھے گئے تھے تو فرمایا تھا کہ وہ اس دن کیا ہوگا جس دن زبیر تمہارے سامنے آئے گا اور تم اس کے سامنے ہو, اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ زبیر ایسا دن آ جائے تو پلٹ جانا نہ ہی سے مقابلہ. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو اچانک ایسے آیا جسے بہت بھولی ہوئی بات کسی کو یاد آ جائے, تو انہوں نے کہا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں, واقعی پلانا تھا. وہ واپس پلٹے اور لوگوں نے انہیں مار دی. یہی بات حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھی, خلافت کے لیے جس شخص کا نام آیا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تجویز کیا ہو کہ معمولی آدمی نہیں تھے. اللہ کے ساتھ ان کا اتنا قرب تھا کہ انہوں نے اسی دن بخاری میں آتا ہے لشکر میں کھڑے ہو کر یہ کہا اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا और कहा अल्लाह कि मैं समझता हूं आज के दिन बस सिर्फ वो मारा जाएगा जो मजलूम होगा तो सारे अरब गुलामी और आकाइयत का निजाम चलता था तो ज़ुबैर इस्लाम का बेटे अकबर हम्मी अलियत दैन सबसे बड़ा बोझ मेरी तबीयत पे इस वक्त कर्ज का है कि क्या होगा तो जब लोग आए कर्ज के लिए तो मेरे आका से कहना मेरा कर्ज अदा कर तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से इस्लाम माने बड़े ताज्जुब से पूछा कि मां मौला आपका आका कौन है यानी आप तो आजाद हैं उनका आनी अल्लाह मेरी मुराद अल्लाह से कहना कुछ कहे तो हुआ उनका कर्ज भी अदा खैर वो लंबी हदीस है बुखारी में आई है लेकिन बड़ा असर था आलम इस्लाम पे तो ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु वापस हो गए दूसरी तरफ तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु से तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को जब तीर लगाया और घुटने से उनके खून बहने लगा तो गिर गए और वो घुटने पे हाथ रखते थे तो टांग सूज जाती थी हटाते थे तो खून बहता तो एक आदमी गुजर रहा था उन्होंने कहा तुम कौन हो उन्होंने कहा अपना नाम बताया कहने लगे मम्मा तुम किसके साथ हो तुम्हारे साथ कौन है उनका सैयदना अली रज़ी अल्लाह के लश्कर में से तो उन्होंने कहा हाथ बढ़ाओ और मैं बैठ सकता हूं तुम्हारे हाथ पे अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत के लिए उन्होंने भी बैठ की हज़रत अली रज़ी अल्लाह तक जब ये इत्तला पहुंची तो बार बार इस बात को दोहराते थे और कहते थे देखो अल्लाह ने इनकार कर दिया कि अल्लाह को जन्नत में उस वक्त तक नहीं ले जाएगा जब तक वो मेरी बैठ न करे देखो अल्लाह ने ऐसा कर दिया तो तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी ऐसे हो गए फिर जो हुआ है वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ने जिस वक्त लाशें देखी तो बहुत रोए और उन्होंने तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद की लाश जब देखी तो उन्होंने कहा کہ خدا کی قسم تم جیسا عبادت کرنے والا لڑکا میں نے نہیں دیکھا تو سر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کو اسی وجہ سے روکتا تھا کہ آپ مت جائیں اور اگر آپ میری بات مان لیتے تو آپ یہ کچھ نہ دیکھتے پھر علی رضی اللہ عنہ کا کاش میں 20 سال پہلے ہی ختم ہو گیا ہوتا آج کا دن نہ دیکھنا کرتا تو سر رضی اللہ عنہ کا میں اسی وجہ سے آپ کو کہتا تھا نہ نہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اپنا دور آگیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے اور 6 مہینے تک یہ فوجیں اور وہ فوجیں سامنے رہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا علم تھا بڑی بردباری نہیں لڑے حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ صلح کر لیتے ہیں اور پھر صلح ہو گئی بنو امیہ پوری طرح اس وقت پوری طرح وہ غالب تھے اسلامی معاشرے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب انتقال ہوا ہے تو انہوں نے 3 سال پہلے اپنے انتقال سے سوچا اس بات کو کہ اب حکومت کی رکھ جائے گی خلافت کس کو ملے اب اگر وہ خلافت دیتے بنو حاشم کو تو پورے ملک میں طوفان اٹھ کھڑا ہوتا بنو امیہ میں مروان تھا اس کی اولاد تھی باقی یہ لوگ تھے کس کو وہ خلافت دیتے انہوں نے اس کا اپنے طور پر بہترین حل یہ نکالا کہ انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے تجویز کیا وجہ اس کی یہ تھی بنیادی طور پہ کہ اگر وہ تجویز نہ کرتے تو پھر کس کو کرتے ان کے وفات کے ساتھ ہی پوری خلافت ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی اسی لئے انہوں نے یزید کو بلا کے کہا کہ میرے بیٹے میرے بعد تمہارے خلاف جو لوگ اٹھ سکتے ہیں اس وقت عالم اسلام میں وہ فلاں 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 آدمی ہیں اگر وہ خلافت بنو حاشم کو دے دے تو بنو امیہ کھڑے ہوتے بنو امیہ ہی کو دے جاتے تو ان بھی آپس میں لڑ پڑتے خلافت تقسیم ہو جاتی اس لئے ان کی مجبوری دیکھو تو اس وقت یہ تھی اور وہ ہمیشہ اقرار کرتے رہے گا علی رضی اللہ عنہ سے اچھے ہیں ان کے ادب اور احترام اور حق پسندی کا عالم یہ تھا کہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے خط لکھوایا علی رضی اللہ عنہ کو مسئلے پوچھتے رہتے تھے وہ علی رضی اللہ عنہ بھی سے تو قاسم نے ان کے سیکرٹری نے لکھا کہ میر المومنین معاویہ کی طرف سے میر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نام तो उन्होंने कलम लिया और अपने नाम के साथ मीर मोमिन काट दिए और कहा तुम अली को नहीं पहचानते मैं तो पहचानता हूं और मीर मोमिन वही है उनकी जिंदगी में मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नाम के साथ मीर मोमिन नहीं ये उनका अदब था हत्ता कि उनकी वसीयत पढ़े तो वफात से पहले लोगों को जो बातें की उन्होंने वसीयत लिखी उन्होंने कहा मैं उस शख्स के बाद खिलाफत में आया हूं कि जो आदमी मुझसे अच्छा था उससे बेहतर था सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु का वफात तक अफसलियत का वो फरमाते रहे हैं इसलिए सब जानते थे कि किसका क्या दर्जा है तो यजीद की ये जो बैत थी ये इस मजबूरी से पेश आ गई थी वरना ऐसे नहीं है कि यजीद कोई अहल था हुकूमत जाती के तक इसीलिए जब अब्दुल रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह से बैत के लिए मदीना मुनव्वरा गए हैं लोग तो उन्होंने कहा कि मुआविया रजी अल्लाह ने भेजा है अब्दुल रहमान आप बैत कर लें तो उन्होंने कहा कि मरवान ने उनसे कहा कि बैत कर लें तो उन्होंने इनकार कर दिया उन्होंने कहा मैं तो बैत नहीं करता तुमसे कहा गया कि क्यों उसने कहा कि मरवान ने कहा غالबा कि ये अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हु की सुन्नत है अब उसका मतलब ये था कि खिलाफत के लिए बैत किसी न किसी की तो करनी है और ये सुन्नत से साबित है अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ये समझे कि ये यजीद की बैत को सुन्नत कह रहे हैं तो उन्होंने कहा ये बाप के बाद बेटे को खिलाफत मिलना ये कैसे रुकसा की सुन्नत है अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी औलादों को खिलाफत देनी फिर उनका इंतकाल हो गया अब रह कौन गया था या तो उससे साद रजी अल्लाह अन्हु रह गए थे पुराने लोगों में साद रजी अल्लाह अन्हु ने इनकार कर दिया फिर नाबीना भी हो गए थे आखिरी हयात में तो वो खिलाफत में नहीं आए अब्दुल रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु के इंतकाल 32 हिजरी में हो गया था 36 हिजरी में खुद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया था यजीद पैदा हुए 26 हिजरी में तो 26 हिजरी जो है उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का इब्तदाई दौर है तो 26 हिजरी में पैदा हुआ है और 61 हिजरी में उसे खिलाफत मिली है तो ये 33-34 साल का जवान था बस लड़का था हो गई बैठ अब जब इत्तला पहुंची हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की तो ये पहली बात का जवाब है जो लोग एतराज करते हैं कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत क्यों दे दी थी तो ये भी तो साथ बताएं उस वक्त पूरे आलम इस्लाम में कौन सा ऐसा आदमी था जिस उम्मत मुत्तफिक हो जाती बनू उमैया भी मुत्तफिक हो जाते और बनू हाशिम भी मुत्तफिक हो जाते नहीं हो सकते उन्होंने इसलिए ये रास्ता ये राह इख्तियार की और उनके जहन में ये था कि उम्मत में अभी तक मुर्दनी तारी नहीं है मुर्दा नहीं है मेरे बाद अगर यजीद की खिलाफत नहीं है ना सही लोग अपने लिए खलीफा चुनेंगे लोगों में जान है मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का अपना ये हाल था कि उन्होंने एक जुमे में कहा कि लोगों अगर मैं किताबो सुन्नत के खिलाफ फैसले करूं तो तुम क्या करोगे लोग चुप रहे फिर दूसरे जुमे फिर तीसरे जुमे में पूछा उन्होंने तो एक आदमी खड़ा हो गया और उसने कहा अपनी लाठी या तलवार दिखाई उसने कहा तुम करके देखो फिर हम तुम्हें सीधा कर देंगे उन्होंने कहा मैंने तीन जुमे इसकी तुम लोगों से पूछा है कि अल्लाह का शुक्र है अभी वो लोग जिंदा है जो मुझे सीधा कर सकते और मैं डर गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ऐसे हुक्मरान भी होंगे जो फैसले मनमानी से करेंगे और लोग नहीं बोलेंगे तो बुरे बुरे हुक्मरान होंगे तो मैं उनमें से ना बन सकता अब हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के अलावा हली कोई नहीं था क्यों किसको खिलाफत देते किसको कहते कि मेरी जगह पे बैठ जाओ 20 साल उन्होंने हुक्मरान किया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे ज्यादा फतूहात जो की है वो इस उमवियों ही के दौर में हजरत उस्मान और हजरत मुआविया रजी अल्लाह के अहद में कोई हल नहीं इसलिए और रह गई दूसरी बात कि बाकी सहाबा रजी अल्लाह अन्हु क्या कर रहे थे वो तो वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था जो लोग उस एतराज को करते हैं उस वक्त आलम इस्लाम में जितने सहाबा रजी अल्लाह अन्हु जिंदा थे उनमें ऐसे लोग थे जिन्होंने सियासी तौर पर दो रास्ते अपनाए कुछ तो ऐसे थे जिनने यजीद की मुखालफत की और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि इस वक्त जो निजाम चल रहा है बस इसी तरह चलने दो ना छोड़ो کیونکہ رجب میں انتقال ہوا ہے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور رجب کے مہینے میں ابھی دو دن باقی تھے 28 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے ہیں مدینہ منورہ سے جب انتقال کی اطلاع آئی تو اس وقت ولید بن عتبہ بن ابو سفیان تھا مدینہ منورہ میں تو ولید کو خط لکھا یزید نے کہ ان سے بیعت لو چار آدمی بڑے نمایاں تین عبداللہ عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ تینوں بہت نمایاں ہستیاں تھیں عالم اسلام کا رجوع تھا ان کی طرف اور چوتھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ان چار کے علاوہ باقی تھے صحابہ رضی اللہ عنہ لیکن ان چار کی طرف نگاہ اٹھتی تھی تو اس نے عبداللہ ابن زبیر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دونوں کو بلایا اور کہا یزید کی بیعت کر لیں کیونکہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گئے یہ سب رجب ہی کا قصہ ہے تو دونوں نے انکار کیا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بہت نو بیٹے تھے تو مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم سوچیں گے اس بارے میں کیا کرنا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا جب اور لوگ بیعت کریں گے تو پھر میں بھی آؤں گا ولید نے جانے دیا مروان نے کہا ولید انہیں پکڑ لو اور بیعت کرو اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو کس سر اڑا دو اور اگر یہ چلے گئے تو تم دیکھو گے کیا ہوگا تو ولید نے کہا اللہ کی قسم پوری دنیا سونے کی بن کے بھی مجھے مل جائے نا اور پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو میں اس کے باوجود حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کر سکتا تم جانتے نہیں یہ کون تو ولید میں جیسا بھی تھا وہ لیکن نرمی تھی یزید کو جب پتا چلا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر کو دونوں جگہ کی حکمرانی دے دی اور مکہ مکرمہ میں اس وقت سعید بن عاص کے بیٹے تھے عمر بن سعید بن العاص اس کو حکمرانی دے دی اور اسے کہا دونوں شہر تم سنبھال لو حرمین شریفین میں اور پھر جب مدینہ منورہ گیا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جا چکے تھے ولید کو جب پتا چلا کہ یہ دونوں چلے گئے ہیں پہلے پتا چلا عبداللہ بن زبیر کا تو اس نے فوج کو بھیجا پکڑو لیکن یہ ایک غیر معروف راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رجب کا مہینہ گزارا ہے بس دو راتیں رہتی تھیں رجب میں اور وہ پھر وہ چلے ہیں اور وہ شعبان کے پہلے ہفتے میں پہنچے ہیں مکہ مکرمہ شعبان رمضان شوال ذیقعد چار مہینے پورے انہوں نے مکہ میں گزارے ہیں اور پہلا شخص جس نے اسے روکا اور کہا کہاں جاتے ہیں تو کہنے لگے میں عراق والوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور عراق والوں کیا جاتا انہوں نے کہا ہمارا کوئی امام نہیں ہمارا کوئی امیر نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہو گیا آپ آئیں تو محمد بن حنفیہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روکا اور کہا حسین مت جاؤ جانتے ہیں انہوں نے والد کے ساتھ کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر بڑے بھائی کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور انہوں نے عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے نام پر روٹی کمانا چاہتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں استعمال کریں گے اور ہمارے نام کو استعمال کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو استعمال کریں گے دنیا کے فائدے اٹھائیں گے باقی ان کو کوئی نہیں ہے کہ خلافت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے باوجود تشریف لے گئے مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو دوسرے آدمی جس سے انہوں نے مشورہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت شدید مخالف تھے اس بات کے ہو جائیں اتنے زیادہ کہ ہر جگہ یہ الفاظ مل جائیں گے کہ انہوں نے کہا میرے بھائی اگر مجھے احترام اور عزت اور ادب کی رکاوٹ نہ ہوتی تو میں آپ کو سر سے پکڑ لیتا اور اس وقت تک نہ جانے دیتا جب تک کہ مجھے یہ اطمینان نہ ہو جاتا کہ آپ اس ارادے کو ترک کر دیں گے آپ مت چاہیے تیسرے آدمی جس نے انہوں نے منع کیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا آپ مت چاہیں آپ کو پتا نہیں آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور بھائی کے ساتھ کیا کیا چوتھے آدمی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا مت چاہیں آپ یہ عراق والے ایسے ہیں पांचवें आदमी जिसने मना किया हजरत हुसैन रजी अल्लाह को जाने से वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह ये जाफर रजी अल्लाह ये चार भाई थे जाफर अली अकील और तालिब और चारों में 10-10 साल का फर्क तो जाफर जो चचा थे तो जाफर के बेटे अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह ये तो भाई हुए गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को बैत नहीं करते थे لیکن چار بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمایا ہے عبداللہ ابن جعفر کو اور عبداللہ ابن عباس کو اور حسن کو اور حسین رضی اللہ عنہ ان چاروں کو بچپن میں ہی بیعت فرما دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وغیرہ وہ بچوں کو بیعت نہیں کرتے تھے تو اتنی بڑی شخصیت اس اعتبار سے تو عبداللہ ابن جعفر کتنی انہوں نے منع کی چھٹے آدمی جنہوں نے منع کیا اور کہا مت جائیں آپ یہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا کہ کوفہ والوں میں وفا کبھی بھی نہیں پائی گئی اب مت جائیں ساتویں آدمی جنہوں نے منع کیا ان کو وہ عمرہ بنت خاتون تھی عمرہ بنت عبد الرحمن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھتیجی ہوئی انہوں نے پالا پرورش کیا بہت اچھی طرح رکھا اور اکثر احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت سے معاملات میں یہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی روایات ہیں انہوں نے جب سنا تو انہوں نے آ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بات کی انہوں نے کہا مت چاہیے آپ میں نے خود ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا تھا جو کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری اولاد کا خون بابل میں بہ جائے گا تو آپ ادھر ہی جا رہے ہیں یہ تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے سب کا منع کرنا ہے سب نے انہیں منع کیا اور جب خط لکھا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں سے مدینہ منورہ سے کہ آپ مت جائیں تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور مجھ سے انہوں نے کچھ فرمایا ہے اور میں ان کی بات مان کے چلوں گا اور باقی انہوں نے پوچھا پھر وہ کیا خواب ہے انہوں نے کہا میں کسی کو نہیں بتاؤں بس جو بھی ہے سو ہے تو اس میں عالم اسلام میں جتنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اقابر منع کر رہے تھے کہ مت جائیں آپ اور عراق والوں کا یہ کوئی اعتبار نہیں تو آپ دیکھیں اس نقطۂ نگاہ کو تو یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دیکھ نہیں رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے وہ جانتے تھے کہ انگلیوں کا اتنا غلبہ ہے کہ اب بنو ہاشم کا اقتدار کی جنگ اور اقتدار کے لیے اٹھنا یا نظام کی تبدیلی کے لیے اٹھنا کچھ اتنا آسان نہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کا موقف اپنی جگہ پہ تھا وہ کہتے تھے جانا ہے اور عراق والوں نے خط لکھے اور عراق والوں نے اتنے خطوط لکھے کہ تھیلے بھر گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھدار دانا آدمی تھے وہ ایسے ہی نہیں تھے کہ اٹھ کے چل پڑے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا یہ عقیل رضی اللہ عنہ جو ہیں ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ آئے ہیں ہجرت کے بعد تو آپ نے دن میں کئی مرتبہ فرمایا کہ آج رات میں کہاں رہوں گا تو آخر صحابہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے تو ان میں کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کا گھر ہے نا مکہ مکرمہ میں آج یہ بات بار بار کیوں ارشاد فرماتے ہیں تو آپ نے میں ہلتر رکھا لینا عقیل شیئن عقیل نے کوئی چیز ہمارے لیے رہنے دی ہے اسے تمہارا گھر بیچ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تھے تو حضرت ابو طالب کی اولاد نے آپ کی جو آبائی زمین تھی اس پہ قبضہ کر لیا تھا بیچ دیا تھا اسے تو یہ عقیل کے بیٹے تھے مسلم ابن عقیل ان کو بھیجا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہ عراق جاؤ اور جا کر دیکھو صورتحال کیا ہے تاکہ میں پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں تو ایسے نہیں تھا کہ وہ خود ہی اٹھ کے چل پڑے ہوں ان میں بھی بڑی دانش مندی تھی عراق جب پہنچے ہیں کوفہ میں مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ تو یزید نے لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ ان کو فارغ کر دو ختم کر دو اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں یزید شریک نہیں تھا وہ اس قتل کا کیا جواب دیں گے مسلم نے عقیل کے قتل کا خود اس نے حکم دیا اور اس نے اتنی بڑی تبدیلی کی حکمرانی میں کہ عبید اللہ ابن زیاد سے پہلے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ تھے کوفہ کے حاکم تو نعمان رضی اللہ عنہ جب پتا چلا کہ ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے جمعے میں خطبہ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کوفہ والے خط لکھ رہے ہیں اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ چلنے دو حکومت کے کام کو مت یہ چھیڑو باتیں اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے آ کے لڑے گا بھی تو میں نہیں لڑوں یہ رپورٹ پہنچی ہے یزید تک اس نے کہا اچھا نعمان یہ کہتا ہے کہ نہیں لڑوں گا اس سے حکمرانی ہٹا دو وہ انہیں ہٹا دیا گیا اور بصرہ کا جو حاکم تھا یہ عبید اللہ ابن زیاد اس کو کوفہ میں بھی دے دیا دونوں چیز یہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ اسے کسی کا عزت احترام رہا نہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کے بعد جب کوفہ اور بصرہ دونوں حکمرانیاں آ گئیں اور ادھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں عمر بن سعید کے پاس آ گئیں تو یہ سارے اموی تھے اب جب مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ پہنچے ہیں کوفہ میں تو انہوں نے کہا کہ صورتحال کیا ہے ہانی بن عروہ کے ہاں وہ ٹھہرے تھے تو اس نے کہا میں بلاتا ہوں جن لوگوں نے خط لکھے تھے لوگ آئے بیعت شروع ہوئی خلافت کی 4,000 9,000 10,000 اور ہوتے ہوتے 18,000 آدمیوں نے بیعت کی کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ ان کے نمائندے ہیں تو ہم اس نظام کے خلاف آپ کا ساتھ دیں گے عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چل گیا اور وہ تیز آدمی تھا شاطر اس نے منہ لپیٹا اور 17-18 سواروں کے ساتھ وہاں سے آیا جب کوفہ میں داخل ہوا تو واللہ عالم لوگ یہ سمجھے ہیں یا کسی نے شوشہ اڑا دیا یا اس کی اپنی سازش تھی کہ لوگ سمجھے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آ گئے اب وہ جدھر جاتا تھا حسین ابن علی سمجھ کے لوگ سلام کر رہے ہیں جدھر جاتا تھا لوگ سلام کر رہے ہیں آخر جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو حسین ابن علی نہیں ہے یہ تو اور ہے کوئی پتہ چلا یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے لیکن شام تک تو سارے شہر میں پھر کے اس کو براہ راست خبر ہو چکی تھی کہ کون کون اس شہر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طرفدار اس نے مسلم بن عقیل کو بلا لیا تو مسلم بن عقیل جب گئے ہیں تو 18,000 آدمیوں کی بیعت کے بعد ان کے سردار تھے تو انہوں نے کہا میں نے جانا ہے آج حکمران ہے اس نے بلایا لوگوں میرے ساتھ چلو تو 4,000 آدمی گئے 14,000 آدمیوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم آپ کے ساتھ کام جائیں بس لے جائیں یہی ہوتا ہے عوامی تحریکوں کے نتیجے لوگ عین موقع پر آ کر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عوام کی بنیاد پر کوئی کام ہو جائے گا تو عوام کی بنیاد بہت بہت چیزیں سوچنی اور دیکھنی پڑتی عبید اللہ ابن زیاد نے جب دیکھا کہ 14,000 آدمی ایک دن میں اس سے ہٹ گئے ہیں تو وہ بھی تھا تیز اس نے کہا فوج والوں سے پولیس والوں سے کہ ذرا تھوڑی بہت سختی کرو دیکھو ہوتا کیا ہوتے ہوتے ان کے پاس 300 یا 400 آدمی رہ گئے شام کا اندھیرا ہوا تو 10 آدمی رہ گئے 10 آدمیوں کو پولیس نے مارا وہ بھی بھاگ گئے اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے متعلق ہر جگہ یہ آتا ہے کہ کوفہ میں کوئی اپنے گھر پہ رکھنے کو تیار نہیں تھا تو انہوں نے ایک دروازہ کٹایا تو ایک عورت تھی تبوا اس سے انہوں نے بتایا کہ میں کون ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا نسبت ہے اس نے کہا اندر آ جاؤ اور رات رہو اور اگلے دن صبح اس نے کہا آپ نکل جاؤ جہاں جانا ہو چلے جاؤ میں نے رات کے لیے پناہ دی تھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تو ابن زیاد نے کہا کہ پکڑ لو آپ اسے وہ پکڑا پھر ان کے ساتھ انہیں مارا پھر انہوں نے وہ رو رہے تھے جب تو کسی نے کہا کہ اگر اتنی کم ہمتی تھی اب روتے ہو تو نے کہا میں اپنے آپ کو نہیں روتا میں تو روتا ہوں کہ میں حسین ابن علی کو خط لکھوا چکا ہوں کہ کوفہ میں لوگ 18,000 ہیں آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں آپ آ جائیں
तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि खुदा का वास्ता देता हूं, बस इतना करो, उन्हें खत लिख दो कि वो ना आए, बस इतना करो। अब ये हो रहा है 8 ज़िलहज के करीब, सारा कुछ कूफा, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु 9 या 8 ज़िलहज को मक्का मुकरमा छोड़कर चल रहे हैं कूफा की तरफ। अब यहां सब कुछ ये हो रहा है, कोई इत्तला नहीं, और मोहम्मद इब्ने अशस ने कहा कि वैदुल्ला अगर इजाजत दे तो मैं खत लिखूंगा। यजीद ने खत लिखा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को मक्का मुकरमा में। सारी चीजों को देखना चाहिए ना। यजीद ने खत लिखा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को कि हजरत हाशमियों में अब आप ही सबसे बड़े आदमी हैं, आप हुसैन इब्ने अली को रोकें, ना जाने दें, ने कूफा, कूफा वाले किसी का साथ नहीं देंगे। ये खत उन्होंने पढ़ा और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का, हुसैन मत जाओ। जब हुसैन रजी अल्लाह अन्हु नहीं माने, उन्होंने कहा इतना कूफा वाले ने मुझ पर एतबार किया और खत लिख दिया मदीना मुनव्वरा अपनी अपने घर वालों को, सब आ जाओ। तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा अल्लाह की कसम हुसैन, तुम इस तरह कूफा में शहीद हो जाओगे जिस तरह अपनी बीवियों बेटियों बच्चियों के दरमियान अमीरुल मोमिनीन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, कम से कम घर वालों को ना आप लेके जाए। उन्होंने कहा अजीब बात करते हैं, इतने लोग एतमाद करने वाले। तो यजीद ने वो खत लिखा अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को, और अब्दुल्लाह इब्ने जाफर गए मदीना मुनव्वरा में हुक्मरान के पास और उसे कहा कि आप हुसैन को बना देने। उन्हें कह ना जाए कूफा में, हमारी मानते नहीं। उसने कहा हजरत ऐसे करें, ये बड़ी बात है जो उसने कही। उसने कहा आप ऐसे करें हजरत, आप खत लिख कर ले आए जो आप लिखना चाहते हैं, मैं आप पे एतबार करता हूं, मैं मोहर लगा दूंगा दस्तखत कर। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने खुद खत लिखा, उनका हुसैन मत जाए और ये लोग धोखा आपको दे देंगे एन मौके पे, और बहुत फसाद और फितना होगा, आप मदीना मुनव्वरा वापस आ जाए। ये खत भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तक पहुंचा है। यजीद का भी उन्हें पता था 8 ज़िलहज को या 9 ज़िलहज, 8 ज़िलहज को निकले हैं मक्का मुकरमा से। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु जो मिले हैं तो उन्होंने गले लगाया और रो पड़े और कहने लगे एक शहीद को अल्लाह के हवाले करता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा ना जाओ, कम से कम अपने खानदान वालों को छोड़ जाओ। अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने यही कहा। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु निकले और अभी तनईम एक जगह है मक्का मुकरमा, वहां पहुंचे थे तो कुछ लोग आए, फरमाया कहां से आ रहे हो? उनका इराक से। तो उन्होंने कहा वहां क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा हजरत लोगों के दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवार अगर निकली तो आपके ऊपर चलेगी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु चुप हो गए। फिर वो आगे गए तो उमर के ऊंट आ रहे थे, तो उन्होंने ऊंट वालों को पैसे दिए और कहा सब सामान हमारे साथ लेके चलो। हत्ता के वो करबला से कुछ 4 मील के फासले पर थे तो उन्हें मुस्लिम बिन अकील का खत मिला जो उन्होंने लिखवाया था हजरत अपना। तो उन्होंने कहा अब तो मैं पहुंच गया, अब क्या हो सकता है? तो इधर से वैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने वो लश्कर जो जा रहा था जंग करने के लिए उसे रोक दिया, और उसमें शिमर भी था। ये शिमर जो था हज़रत ज़िलजौशन रज़ी अल्लाह का बेटा था, इसके वालिद सहाबी थे रज़ी अल्लाह, और इसी तरह हज़रत साद रज़ी अल्लाह एक दिन बैठे हुए थे तो बहुत गर्द गुबार मुस्लिम की रिवायत में आता है। तो उन्होंने कहा इस गर्द गुबार में जो घोड़े पे आ रहा है ना, इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगता। ये एक चीज है ऐसी कि अल्लाह ताला ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हु में ये चीज रखी थी बहुत सो में कि वो आदमी को देख के पहचान लेते थे कि आदमी किस पाए का है, किस दर्जे का है। ऐसे वाकयात हदीस में भी आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब हजरत हुसैन रजी अल्लाह को देखा था तो फरमाया था कि इसका खून हो जाएगा, शहीद हो जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने जमाने में कूफा में एक मरतबा फरात के किनारे से गुजरे तो फरमाया इस मट्टी से हुसैन की खुशबू आती है, यानी वो शहीद हो जाएंगे। वो रिवायात ऐसी हैं और मुस्तनद चीजें हजरत हुसैन रजी अल्लाह की शहादत हो गई। बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी कि बच्चे को देख के वो ऐसी बात करते थे जो 20 साल 30 साल के बाद उस बच्चे को पेश आनी थी लेकिन ऐसी चीजें हो जाती थी तो इस्तेसाद जिलान का इस गर्दोगुबार में जो आ रहा है ना मैं इसके शख्स अल्लाह की बना मानता हूं जब गर्दोगुबार बैठा तो उनका अपना बेटा उमर इब्ने साद ये उमर इब्ने साद जो था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने इसे भेजा और कहा कि जो लड़ने जा रहे हो तो लड़ाई की बजाय पहले इनसे निपट जाओ अब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह जब करबला पहुंचे तो उन्होंने कहा तुम हट जाओ और मुझे इराक वालों से बात करने दो और दूसरी बात उन्होंने बार बार फरमाई कि अब मक्का मुझे वापस जाने दो ये चीज हो गई इसलिए जब उनका रास्ता रोका गया और पानी बंद हुआ ये जो भी चीजें हुई तो पहले दिन जो खुतबा उन्होंने दिया उसमें उन्होंने ये कहा यजीद की फौज ने जब उनके खैमों की तरफ घोड़े दौड़ाए तो उनकी बहन ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी ज़ैनब बिन्त फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो चिल्लाई कि ये क्या ज़ुल्म है हम पे तो उन्होंने कहा आज सच कहते थे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा अपने बच्चों को ना लेके जाओ घर वालों को छोड़ो तो इसलिए ये बात नहीं हुई कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम कोई सोए हुए थे बहुत लोग मौजूद थे जैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह मौजूद थे अनस बिन मालिक थे और अब्दुल्लाह बिन अबी अरकम थे साहिल बिन साद साइदी थे अब्दुल्लाह बिन अब्बास बिन उमर और ये सारे हजरात मौजूद थे और सब रोकते रहे सैयद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हुम मौजूद थे सब रोकते रहे लेकिन हुआ वही जो कुछ के हुआ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو گئے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بغاوت ایسی ہو گئی تھی وہ گئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ آخر ہے کیا وہ بار بار کہتے رہے کہ مجھے جانے دو میں عراق والوں سے ملوں لیکن فوج نے نہیں چھوڑا انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں پر یزید کے لیے بیعت کریں ان کا یہ بھی نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کروں اور اس پہ یہ ثانیہ جو پیش آیا سو آیا مگر یہ جو دونوں اعتراضات ہیں نا حقیقت میں ان میں کوئی وزن نہیں